بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي يحق له على العبيد للشيخ العلامة الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، كيس عظيم كتاب في شرح كدرس جاري ہے. اور ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کہ اس فرمان پر، باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره، غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اسے پکارنا شرک ہے. اس باب میں شیخ صاحب نے چار آیات قرآن مجید میں سے اور ایک حدیث بیان کی ہے، جیسا کہ اس باب کی تبویب یا موضوع سے واضح ہے کہ اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے استغاثہ اور دوسرا ہے دعا. استغاثہ کہتے ہیں فریاد کرنے کو، استغاثہ کا لفظ عربی زبان میں مطلب ہے طلب الغوث، الف سین تے اگر کسی لفظ میں آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے طلب کرنا، تو استغاثہ کا مطلب ہے طلب الغوث. غوث کسے کہتے ہیں؟ غوث کا لفظ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے مصیبت اور شدت میں مدد کرنا. اگر کسی شخص کو مصیبت ہو اور تنگی کی شدت ہو جائے تو جو اس شخص کی مدد کرتا ہے اس حالت میں اسے غوث کہا جاتا ہے. استغاثہ اور دعا میں کیا فرق ہے؟ دعا عام ہے، دعا کا مطلب ہے سوال کرنا، لغت میں جو سوال کرتا ہے اسے کہتے ہیں دعا کر رہا ہے. اور اصطلاح میں دعا کا مطلب ہے طلب السؤال بجلب النفع او دفع الضر، کسی سے سوال کرنا نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے، اسے کہتے ہیں دعا. تو دعا میں بھی استغاثہ موجود ہے. تو استغاثہ اور دعا میں یہ فرق ہے کہ استغاثہ صرف تکلیف کی شدت میں ہوتی ہے اور دعا عام حالات میں ہوتی ہے. تو ہر استغاثہ دعا ہے، لیکن ہر دعا استغاثہ نہیں، دعا زیادہ عام ہے. اور جیسا کہ شیخ صاحب باب میں تبویب میں بیان کر دیا ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا یا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس کا حکم یہ ہے، لیکن یہ مطلقا نہیں، یہ سمجھنا چاہیے. بعض ایسی صورتیں ہیں استغاثہ کی اور دعا کی جو جائز ہیں، جو شرک نہیں ہیں، تفصیل ہم بیان کرتے ہیں. تو آج کے درس کے آغاز میں بنیادی جو اہم باتیں ہیں ہم بات کریں گے. نمبر ایک، دعا کے متعلق، دعا کی تعریف کیا ہے، اور نمبر دو، دعا عبادت ہے، نمبر تین، دعا کیسے کی جاتی ہے، اس کے صیغے کیا ہیں، نمبر چار، دعا کی اجابت کی شرطیں کیا ہیں، دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، نمبر پانچ دعا کی قسمیں کتنی ہیں. وہ پھر ایک غلط فہمی ہے بعض لوگوں کے ہاں، اس کا ازالہ کریں گے. دعا کی تعریف جیسے میں نے بھی بیان کیا ہے، الدعاء هو طلب السؤال بجلب النفع او دفع الضر، کہ سوال کرنا کسی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے. دعا عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، ترمذی کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے. تو اگر دعا کا لفظ مطلقاً آپ دیکھیں قرآن مجید میں، ایسے ہی حدیث میں، اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. مطلق کا مطلب بغیر کسی قید کے لفظ دعا کا آیا ہے، ساتھ قید نہیں لے گی کون سی دعا ہے، صرف دعا کا لفظ ہے. اگر کوئی قید نہیں لگی تو اس کا مطلب ہے عبادت، اگر کوئی قید لگی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اب یہ اس کا مطلب دعا ہے جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ دعا عبادت ہے تو غیر اللہ سے دعا کرنا، یہ غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا، اسے کہتے ہیں شرک فی العبادہ. یہ شرک اکبر ہے جو ایک انسان کو دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. صیغۃ الدعاء، دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ نمبر ایک اللہ تعالی کے نام سے، جیسے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ارحمنی، اے اللہ تعالیٰ اے رحم کرنے والے، اے مہربان مجھ پر رحم فرما. دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے دعا کرنا، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، تو عزت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عزت سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور عزت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کما یلیق بجلاله سبحانہ وتعالی. لیکن خود صفت سے دعا مانگنا جائز نہیں، یہ کہنا یا عزت اللہ، یا رحمت اللہ ارحمینی، یا عزت اللہ ارحمینی، اس طریقے کے جو لفظ ہیں یہ جائز نہیں ہے. تو خود صفت کو نہیں پکارا جاتا، صفت رحمت، یوں کہنا کہ اے رحمت مجھ پر رحم فرما یہ جائز نہیں. اللہ تعالی کی رحمت، چوتھے نمبر پہ دعا کی قبولیت کی شرطیں، نمبر ایک اخلاص، اخلاص ضروری ہے دعا مانگتے وقت، کیونکہ دعا عبادت ہے جیسا ابھی بیان کیا ہے. اور عبادت کی شرطوں میں سے جو عام شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے اخلاص کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البینہ میں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء، ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، دین کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ عبادت کریں، حنفاء شرک سے دور ہو کے. نمبر دو ان یوقن بالاجابہ، اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، شک میں نہ رہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نہیں کرتا. جس نے شک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شک کے حوالے کر دیا، اور جس نے یقین سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ یقین کرنا مومن کی نشانی، ایمان کی نشانی ہے. اور جو شک و شبہات زندگی گزارتا ہے اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. نمبر تین جلدی نہ کرے دعا کرتے وقت، یعنی قبولیت کا انتظار میں جلدی نہ کرے، بس ابھی دعا مانگی تو بس ابھی پوری ہو جائے، یا صبح پوری ہو جانی چاہیے، یا کل ضرور پوری ہو جانی چاہیے، یا اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب چاہے اپنے بندے کی دعا قبول فرمائے، جب چاہے اسے دعا سے کوئی زیادہ بہتر چیز عطا فرمائے. یہ یاد رکھ دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی، کیونکہ عبادت ہے، عبادت کبھی ضائع نہیں ہوتی. کوئی بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ عبادت، اس عبادت کی قیمت ہے، اگرچہ ہمارے ہاں عبادات کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے لوگ داڑھی والے کو دیکھ کے دور بھاگتے ہیں، کوئی قیمت نہیں اس انسان کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی قیمت بھی ہے، اس کے ایک ایک عمل کی قیمت بھی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ دیکھا ہے آپ نے، ذرہ برابر، ذرہ عربی زبان میں چونٹی کو بھی کہتے ہیں، چونٹی دیکھی ہے، مخلوق کی جو نظر آنے والی مخلوق ہے سب سے چھوٹے ترین مخلوق ہے، اور جو نظر نہیں آتے وہ بیکٹیریا جراثیم ہے، جو عام آنکھ سے نظر ہے جو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے. اور سب سے کم چیز عربی زبان میں سب سے کم چیز کون سی ہے؟ سب سے چھوٹی پوری کائنات میں ایٹم. عربی میں کیا کہتے ہیں ایٹم کو؟ ذرہ. تو اللہ تعالیٰ کے ترازو میں اس ایٹم کا بھی، اس ایٹم کے برابر اگر آپ نے کوئی اچھا عمل کیا یا برا کیا اس کا بدلہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے. تو دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. نمبر چار، حلال کمائی. حلال کمائی شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے. ارے مال کمانے سے کیا تعلق ہے مال کا اور دعا سے؟ کوئی تعلق ہے؟ ہماری عقل کمزور ہے، ہماری عقل محتاج ہے، ہماری عقل بعض اوقات اندھی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حکم اور فرمان ہے وہ قوی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے تا قیامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں کہ ایک شخص مسافر ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، عام سفر نہیں، اشعث اغبر. اشعث کہتے ہیں بکھرے ہوئے بال، اغبر کہتے ہیں چہرے پر گرد و غبار. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے، یا ربی یا ربی. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا واسطہ دے کے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیلہ دے کے، یعنی دعا کی استجابت کی یا قبولیت کی کتنی چیزیں ہیں؟ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہ مسافر ہے. اشعث اغبر، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جو متواضع ہو، جو خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرے، ذلت و انکساری کے ساتھ دعا کرے، اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر دعا کرے، یہ بھی ہے اس شخص میں. دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی واپس کر دے. تو اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ نہیں اٹھائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے ربوبیت کی. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے وسیلہ کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. لیکن ہے افسوس، اس شخص کی دعا قبول نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے جسم پر لباس حرام کا، سراپا حرام سے بھرا ہوا ہے، غذیہ بالحرام، جسم کے گوشے گوشے حصے حصے میں حرام بھرا ہوا ہے. فأنه استجاب لذلك، تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ رزق کا تعلق ہے دعا کی قبولیت سے یا عدم قبولیت سے. اور آج کے بعض مسلمان اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے، صرف مال ہو، کمائی ہو، گھر بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے اس بندے کا، گاڑی بھی سب سے اچھی ہونی چاہیے، کاروبار بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے، بیوی بھی سب سے خوبصورت ہونی چاہیے، بچے بھی سب سے اچھے ہونے چاہیے، لباس بھی اس کا سب سے اچھا ہونا، مہنگا ہونا چاہیے آخر تک، اور سب سے اچھا کیونکہ اس کے پاس لمٹ نہیں ہے، ابھی اس کے پاس اگر ایک گھر ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کہے گا میرا گھر فلانے شہر میں ہونا چاہیے. جب فلانے شہر میں اس کو کوٹھی مل جائے گی تو کہے گا فلانے شہر میں پیلس ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مال دولت. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, وہاں جا کر کہے گا بس اب کافی ہے, جب تک یہ سانس چل رہی ہے پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. تو قناعت میرے بھائی سب سے بڑا انعام ہے اور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, قناعت کہ جتنا ہے الحمدللہ کافی ہے, اسی میں زندگی بسر کرتے ہیں. اگر کچھ زیادہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے الحمدللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ محنت نہ کرے بیٹھے رہیں, آپ اچھے کی تمنا کریں لیکن اچھے راستے پر چلتے ہوئے, برے راستے پر چلتے ہوئے آپ کو اچھے کبھی نہیں مل سکتی. تو برے راستے سے آپ کو برائی ہی ملے گی, حرام کے راستے سے آپ کو حرام ہی ملے گا, چاہے وہ کم درجے کا حرام کیوں نہ ہو. جب حرام حلال میں جا کے مکس ہو جاتا ہے مل جاتا ہے تو حلال کی برکت بھی سب سے پہلے برکت ختم ہو جاتی ہے, چھین جاتی ہے. یہ نحوست ہے حرام کی. کتنے لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں ارد گرد میں, بڑی فیکٹریاں تھیں, بڑا کاروبار تھا, جو ہی حرام آیا اور ظلم آیا لوگوں پر آہستہ آہستہ برکت ختم ہو گئی. اتنی نہیں بلکہ وہ فیکٹری بھی چلی گئی, مال و دولت بھی چلے گئے, اتنی نہیں بلکہ وہ آج ادھار کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, نکل نہیں سکتے. کل زکات دینے والے تھے آج زکات کے لیے ترستے ہیں, ان کو دیتا کوئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. تو حلال کمائی میرے بھائی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے یہ بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے اوپر. نمبر پانچ, دعا کرتے ہوئے, پانچویں شرط دعا کی قبولیت کی, دعا کرتے ہوئے گناہ کے الفاظ نہ استعمال کریں. گناہ کے الفاظ کیسے؟ یعنی قطعت رحم کے متعلق کہ اللہ کرے یہ رشتہ ٹوٹ جائے, یہ رشتہ دار ہلاک ہو جائے, اس طریقے سے یہ اعتداء, یہ اس طریقے سے جو ہے یہ گناہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے انتقام, میرے انتقام لے لے, اس کی عزت میں کوئی شخص ہاتھ ڈال دے, یہ کون سی, اب دعا کرنا چاہتے ہیں تو طریقے سے کریں. اب کسی کی عزت پر کوئی شخص ہاتھ ڈالے تو یہ اسم ہے, گناہ ہے, کیونکہ زنا تو ویسے ہی گناہ ہے. تو کسی کے لیے یہ بد دعا کرنا کہ اس کے کوئی شخص عزت میں ہاتھ ڈالے یا کوئی اس کی گھر والے سے کسی بیٹی بہو بیٹی سے کوئی زنا کرے, یہ اسم ہے, گناہ ہے, دعا میں یہ جائز نہیں ہے. چھٹی شرط ہے عدم الاعتداء فی الدعاء, دعا میں حد سے نہ گزرے. ایک تو جو سے پہلے تھا وہ کیا تھا, اس میں حد گزری ہے لیکن وہ الفاظ ایسے ہیں جو گناہ کے الفاظ ہیں. یہاں پر حد سے نہ گزرے, اگر اچھے الفاظ بھی ہوں, یعنی وہ برے الفاظ تھے, یہاں پر اچھے الفاظ بھی ہیں لیکن حد سے نہیں گزرنے چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ایسی جگہ دے, ایسی جگہ عطا فرما جو آپ کا کوئی بندہ بھی نہیں پا سکتا, نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ. یہ حد گزری ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا کیا مقام ہے انبیاء کے سامنے؟ آپ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں جنت کی, جتنی آپ کی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حیثیت کو جانتا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کی تڑپ کریں, جنت کی دعا کریں, لیکن اس طریقے کے الفاظ کہ جو درجہ نبی کا بھی نہیں ہے فرشتے کا بھی نہیں ہے, آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا میں حد سے گزرنا ہے. سب سے بلند درجہ جنت میں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, المقام المحمود. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے, اور ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ پوری کائنات میں افضل الخلق ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, عرش سے بھی افضل ہیں, کرسی سے بھی افضل ہیں, پوری مخلوق سے, جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل, سب سے بہتر ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنت کی طرف تو ہو آپ کے دل میں, اور دعا میں آپ حد سے گزر جائیں اور اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں. پانچویں نمبر پر دعا کی قسمیں. دعا کی دو قسمیں, ایک ہے دعا عبادت اور اس کی دو قسمیں ہیں. دعا عبادت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, ہر عبادت دعا ہے, جیسا کہ دعا ہو العبادہ, یہ حدیث میں آیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے, یعنی جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس کو دعا کہا جاتا ہے. نماز دعا ہے, روزہ دعا ہے, زکوٰۃ دینا, صدقات و خیرات دعا ہے, حج کرنا دعا ہے, یہ سارے کے سارے عام لفظ میں, عام مفہوم میں اس کا مقصد دعا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ یہ تو معروف ہے کہ دعا ہے. اللہ کا ذکر کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, یہ سب جو اذکار ہیں یہ دعا ہے. دوسری قسم کی دعا عبادت جو ہے وہ اللہ تعالی سے سوال کیے بغیر اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا. یعنی دعا کی طلب تو ہے, یعنی کسی چیز کی طلب ہے, کوئی تکلیف ہے, لیکن بغیر دعا, بغیر طلب کے الفاظ استعمال کیے ہوئے ایسے ذکر کرنا ہے جس میں دعا شامل ہو. اس کی مثال دیکھیں اب باب, جیسا کہ صحیحین کی روایت میں, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں دعا کرب کون سا ہے؟ شدت میں دعا, یا کوئی مصیبت میں شخص اگر مصیبت کی شدت میں ڈوب جائے تو دعا کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص یہ دعا کرے, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم, لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش العظیم, یہ جو دعا ہے اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس کی مصیبت دور ہو جائے گی. اب اس ان الفاظوں میں توحید ہے. کوئی مانگا ہے تو مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں, لیکن مصیبت زیادہ جب یہ الفاظ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے, کیونکہ ان الفاظوں میں, ان جملوں میں توحید ہی توحید ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت ہے, انکساری ہے, ٹوٹ جان ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت سے مدد مانگتے ہوئے, وسیلہ بیان کرتے ہوئے, آپ وسیلہ طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت ٹال دیتا ہے. اس کی دوسری مثال, ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب یہاں پر طلب ہے, ربنا آتنا, ہمیں عطا فرما. کس کیا چیز؟ فی الدنیا حسنہ, دنیا کے سارے کے سارے اچھے بغیر تعین کے, وہ فی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت کی ساری اچھائیاں, اور جو ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. تو یہ اسے کہتے ہیں دعا, دعا العبادت کی دوسری قسم جو ہے. پھر اچھا, جو دوسری قسم ہے وہ ہے دعا المسئلہ, یعنی سوال کرنا اللہ تعالی سے, کہ کوئی شخص اللہ تعالی سے سوال کرے کوئی خیر پانے کے لیے, نفع حاصل کرنے کے لیے, یا نقصان سے دور ہونے کے لیے. اس کی مثال عام طور پہ جب انسان کسی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی میرے مریض کو شفا عطا فرما, یا سب مسلمانوں کے, اللہ تعالی سب مسلمان بھائیوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما, یا اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرما, یا اللہ تعالی میرے بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرما, تو اس طریقے کے جو الفاظ ہیں اسے کہتے ہیں دعا المسئلہ. اور وہ بھی جو آیت کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, وہ بھی اس کی ایک مثال ہے. تو اس میں عبادت کے الفاظ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ طلب کے الفاظ بھی ہیں. نمبر چھ, دعا کی قبولیت. یاد رکھیں, جو شخص اللہ تعالی سے ان شرطوں کے ساتھ جو بیان کی گئی ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. لیکن اس کی تین صورتیں ہیں قبولیت کی. نمبر ایک, دعا کی قبولیت کی صورتیں, نمبر ایک, اللہ تعالی اس کی وہی دعا قبول فرما دیتا ہے فوراً جو اس نے طلب کی ہے, جو اس نے مانگی ہے, پوری ہے, مطلوب ہے, یہ تو انسان چاہتا تھا. نمبر دو, اللہ تعالی وہ دعا تو قبول نہیں کر جو اس نے مانگی ہے, لیکن جو مصیبت اس پر آنے والی تھی جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے, جو انسان نہیں جانتا, اللہ تعالی اس اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس کو ٹال دیتا ہے. انسان ہم نہیں جانتا, ہمیں نہیں پتا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا جو خیر ہمیں نظر آ رہا ہے اس خیر کو ہم چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا علم ازلی, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا ہو چکا ہے, اور کیا جو ہوگا جو ہونے والا ہے, اور جو نہیں ہوگا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ پر نوکری مل جائے, اور بار بار یہی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نوکری نہیں دینا چاہتا, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نوکری جو اس سے بڑھیا دینا چاہتا ہے. دعا آپ نے اس نوکری کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر یہ نوکری دے دی. یہاں پر سیلری 1000 تھی, یہاں پر سیلری 4000, تو بہتر کون سا تھا؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے عقل کے مطابق تو یہ کہ یہ نظر آ رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. اگر اس میں تھوڑی سی دیر ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ اس دیر کی وجہ سے اس صبر کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کی جو آپ کے گمان میں بھی نہ تھا. اور تیسری, اگر آپ کو دینے میں کچھ نہ ملا اس دعا کا, تو اس کی قبولیت آخرت میں کیسے ہوگی؟ تو آپ کے نام اعمال میں یہ دعا جو ہے وزن بن کر آپ کو نام اعمال میں آئے گی. نیکیوں کے جو نام اعمال ہے آپ کا, اس میں دعا جو عبادت ہے وہ اس کا ایک وزن ہوگا, جو اللہ تعالیٰ جس دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا کہ اس کے وزن کو بڑھا دے, تو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ جو دعا آپ دنیا میں مانگتے تھے جو آپ کی قبول نہ ہوئی, آخرت میں آپ کے نام اعمال میں, صالحات کے نام اعمال میں, اچھائیوں کے نام اعمال میں اس کا شمار ہوگا. اور انسان جب یہ دیکھے گا تو کہے گا کاش میرے دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. قیامت کے ہولناک دیکھتے ہوئے انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش, دنیا تو ختم ہو گیا نا, چھوڑ کے ہے نا پیچھے, وہ مال وہ دولت وہ بیوی بچے وہ شان و شوکت سب کو چھوڑ دی نا, کسی نے کچھ ساتھ نہ دیا, ساتھ نے اگر دیا تو عبادات دعا بھی اس میں شامل تھی, تو دعا نے ساتھ دیا. انسان کہتا ہے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوتی. بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ بعض ساتھی پریشان نہ ہو. حاضرین اور سامعین میں سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی دعا مانگے تو ابھی فوراً پوری ہو جائے, نہیں ہوئی تو نعوذ باللہ بعض لوگ کفری الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھا ہوا ہے, مصیبت ہمارے سر پہ آنی ہے, نعوذ باللہ. ایسے الفاظ کہنا اللہ تعالیٰ کو ظلم سے موصوف کرنا ہے, اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ظلم سے موصوف کیا وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں حکمت ہے. ہم لوگ جلد باز ہیں, ہماری عقل کمزور ہے, چھوٹی عقل ہے, چھوٹی سوچ ہے ہماری, چھوٹی چھوٹی امیدیں ہیں ہماری. اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال پوری کائنات کا مالک ہے, ایک اشارے پر, ایک لفظ پر, اشارہ تو نہیں اعوذ باللہ, اشارہ کے لفظ سے منہ سے نکل گیا, ایک لفظ کن فیکون, ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, وہ علی کل شیء قدیر. ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے, بعض اوقات ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے. میڈیکل میں کتنے مریض سامنے آئے, ہم نے ان کو لا علاج کر دیا, جاؤ لے جاؤ یہ بچنے والا نہیں ہے, دو مہینے کے بعد وہ چلتا پھرتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکے. ہمارا جو محدود عقل ہے, جو کم علم ہے ہمارا, اس کے مطابق ہم نے کہہ دیا جو ہمیں نظر آ رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, بس. تو اس لیے آپ دعا کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے ساتھ, اچھا گمان کرتے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اس یقین کے ساتھ دعا تو ضرور قبول ہوگی, دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تو کہیں نہیں جائے گی نا. آخر میں ایک شبہ میں نے بیان کیا تھا, شبہ یہ ہے, یہ جو آیتیں شیخ صاحب نے بیان کی ہے جو ہم ذکر کریں گے, یہ غلطی میں سے میں پہلے بیان کر رہا ہوں تاکہ جب ان آیات کا ہم ترجمہ اور شرح اور فوائد بیان کریں تاکہ بات پہلے سے صاف ہو, کوئی شخص یہ نہ کہے بھئی یہ تو دلیل بن ہی نہیں سکتی آپ لوگوں کی اس باب میں. تو پہلے میں غلط فہمی کا اضالہ کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ درست پر واپس آتے ہیں. غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں جو آپ لوگ جن کا ذکر کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا, غیر اللہ سے استغاثہ کرنا, یا غیر اللہ سے, یا غیر اللہ کو پکارنا, یہ شرک ہیں, دراصل یہ آیتیں جو یہ کافروں کے لیے نازل کر دی گئیں, مشرکین عرب کے لیے, جو ابو جہل ابو لہب کے لیے تھی. آپ لوگ ناانصافی کرتے ہو, ان آیتوں کو مسلمانوں پر چپکا دیتے ہو, کہاں وہ ابو جہل ابو لہب جو کافر تھے، جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، اور کہاں آج کے دور کا وہ مسلمان جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور اچھے عمل بھی کرتا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے اور سر پہ پگڑی بھی ہے، ٹخنے کے اوپر شروار بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ کہتے ہو جو قبر کا طواف کرتا ہے یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ مشرک ہے، اور ان آیتوں کو بیان کرتے ہو جن آیتوں کو اللہ تعالی نازل کافروں کے لیے کی ہیں، تو آپ لوگوں کی طرف سے یہ ناانصافی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ناانصافی سے بچائے، ظلم سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق نہ دے ہم کسی پہ ظلم کریں، کیونکہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ اندھیرے ہیں قیامت کے دن، اندھیرے بن کے آئیں گے آپ کے سامنے. جس وقت آپ کو ایمان کی روشنی کی ضرورت ہوگی، وہاں پر جو ظالم لوگ ہیں ان کی روشنی نہیں ہوگی، بہت کم روشنی ہوگی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے نجات عطا فرمائے. میری گزارش یہ ہے، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو دلائل ہم پیش کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہیں، اگر ان آیتوں کو تھوڑا سا غور سے دیکھا جائے، جو الفاظ اللہ تعالی نے ان آیتوں میں بیان کیے ہیں، اکثر آیات میں صیغ العموم سے اللہ تعالی نے آیتوں کا آغاز کیا ہے. صیغ العموم، صیغۃ العموم یہ ایسے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہوتا ہے سب کے سب، یعنی سارے کے سارے. یہ عام لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. جب اللہ تعالی نے منع کیا، منع فرمایا ہے کہ کسی اور کو نہ پکارو، تو یہ کسی اور کون ہے؟ اس میں سب شامل ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، درخت بھی، پتھر بھی، درند بھی، پرند بھی، نبی بھی، ولی بھی، فرشتے بھی، سب شامل ہیں. کیونکہ عربی زبان صیغ العموم اس لیے ہوتا ہے، اور صیغ العموم کو تخصیص کرنے کے لیے خاص دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ بھائی اس میں جو الفاظ عام استعمال کیے گئے ہیں یہ تو اس خاص دلیل کے مطابق انبیاء اولیاء شامل نہیں، ان کے علاوہ باقی سب چیزیں ہیں، درند، پرند اور درخت وغیرہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے وہ خاص دلیل دکھا دیں، ہم اپنے قول سے رجوع کر لیتے ہیں. ابھی وہ خاص دلیل کہاں پہ ہے؟ جب اللہ تعالی نے آیتوں کو بیان کیا تو عام الفاظ سے بیان کیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں انبیاء اور اولیاء شامل نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں دلیل بیان کر دیں، ہم اپنے موقع سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو حق تلاش میں ہیں اور اسے کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اللہ قسم اگر کہیں پہ کوئی اس کی دلیل ہوتی تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے اس کو ماننے کے لیے تیار تھے، ہم اور ہمارے علماء، لیکن اسے کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اگر اس کے باوجود بھی آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار، یہ جو بھی آیتے ہیں یہ صرف کافروں کے لیے ہیں، صیغ العموم بھی وہی کافر ہیں جو اس وقت کے زمانے میں موجود تھے، وہ مر گئے بس بات ختم ہو گئی. تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ صیغ العموم جو ہے صرف اس زمانے کے لیے تھی، کافروں کے لیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کو حرام کیا ہے کہ نہیں؟ حرام کیا تھا. شراب آج بھی حرام ہے کہ نہیں؟ تو پھر شراب جب اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، کوئی خاص گروہ کے لیے کیا، سب کے لیے کیا؟ سب کے لیے کیا، کافروں کے لیے بھی کیا کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے؟ سب کے لیے حرام تھی شراب. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے وہ درس میں داخل ہو جائیں، شراب حرام. تو جو اس زمانے میں مسلمان تھے ان کے لیے حرام تھی، یا آج کے مسلمان کے لیے بھی حرام ہے؟ تو سب کے لیے کیوں میرے بھائی؟ کیونکہ صیغ العموم سے سب کے لیے ہے. تو پھر اگر شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، ہمیشہ کے لیے، ہر دور کے لیے، سب کے لیے، تو جس طریقے سے آپ نے ان الفاظوں سے یہ معنی لیا ہے کہ ہر دور میں سب کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، ہم نے بھی اسی مفہوم سے یہی دلیل بیان کی ہے کہ یہ سب کے لیے ہے. کیونکہ صیغہ تو ہے کہ میرے بھائی جو استعمال ہوا ہے، شراب بھی سب کے لیے حرام ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی سب کے لیے. یہ غیر اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے نماز روزہ حج زکات اور دیگر اعمال صالحہ جب فرض ہوئے کن پر فرض ہوئے؟ اس دور کے مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام. وأقيم الصلاة نماز قائم کرو. کون قائم کرے؟ صرف صحابہ کرام قائم کریں یا ہر دور میں تا قیامت مسلمان قائم کریں؟ ہر دور مسلمان تا قیامت قائم کریں. اگر آپ ان آیات کو بطور دلیل پیش کرتے ہو آج کے مسلمان کے لیے بھی تو پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی جو توحید کا حکم ہے اور جو شرک سے منع کیا گیا ہے وہ سب کے لیے ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ آیت صرف مشرکوں کے لیے نازل کی گئی ہیں تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ صرف کافروں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو ان کے راستے پہ چلتا ہے. جو بھی ضرورت سے مدد مانگتا ہے ہر اس کام جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, یہ تفصیل اگر بیان کروں گا میں, تو اس نے شرک کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. نمبر سات شبہ کے بعد ایک اور چیز تھی جو میں نے بتانا بھول گیا تھا. سات ہے آٹھ ہے کتنا ہے؟ غالباً آٹھ نمبر ہے. استغاثہ اور دعا اس کی چند صورتیں ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی صورت ہے اللہ تعالی سے دعا مانگنا. یہ بیان کر چکے یہ عین توحید ہے. صرف اللہ تعالی کو پکارنا یہ عین توحید ہے, یہی مطلوب ہے, یہی مقصد ہے. ہر مومن کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتا رہے, اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے ہر چھوٹی بڑی چیز میں, ہر چھوٹی بڑی چیز میں. ایک روایت میں اگرچہ آپ کو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ دعا عبادت ہے. تو عبادت تو آپ کریں نا. دوسری قسم ایسے عمل میں کسی سے مدد طلب کرنا جو اس پر قادر ہو. آپ کو پانی کی ضرورت ہے, آپ شخص کو کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ, جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. آپ کو پانی پلا کے آ کے دیتا ہے, آپ کو پانی پلاتا ہے تو یہ جائز ہے. اسی طریقے سے استغاثہ کی ایسی صورت ہے کہ ایک شخص ڈوب رہا ہے, اب وہ شدید شدت میں ہے, موت سامنے, اس کی بیچارہ تیر نہیں سکتا, سمندر کی لہریں اسے بار بار نیچے کی طرف دباتی ہیں, وہ بیچارہ کوشش کر کے اوپر کو آتا ہے, وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بچاؤ. آپ ساحل پہ کھڑے ہیں, اچھے تیراک ہیں ماشاءاللہ, آپ کود جاتے ہیں اور اس شخص کو بچا باہر نکل آتے ہیں. تو اس شخص نے جب آپ کو پکارا تو اس نے استغاثہ کیا. استغاثہ کیا مطلب ہے؟ شدت میں مدد طلب کرنا, مصیبت میں, بہت بڑی مصیبت میں. تو موت سے بڑی کیا مصیبت ہے؟ تو ایسا عمل کرتے کیا اس نے شرک کیا؟ نہیں, کیونکہ اس نے جب آپ سے مدد طلب کی تو آپ اس پر قادر تھے کہ آپ اس کو وہاں سے نکالو. اور اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب دو شخص لڑ رہے تھے, ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا اور دوسرا قبطی تھا, فرعون کے قوم میں سے تھا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه, تو اس نے استغاثہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا. کس سے استغاثہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. کس کے خلاف استغاثہ کیا؟ الذي من عدوه, جو اس کے دشمن گروہ میں تھا اس کے خلاف استغاثہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی. ایک مکہ مارا بندہ مر گیا. سبحان اللہ. ایک مکہ سے بندہ مرتا ہے کبھی؟ لیکن وہ طاقت اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان کو اندازہ گمان نہیں تھا, سوچ کبھی سوچے نہیں تھے انہوں نے کہ ایک مکے سے ایسے سینے پہ ماروں گا بندہ مر جائے گا. سبحان اللہ. بہرحال یہاں پر استغاثہ ہوا, اور استغاثہ کسی مخلوق سے کرنا ہر اس کام میں جس پر مخلوق قادر ہے تو وہ جائز ہے. یہ بار بار قادر ہے, قادر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے بعض ایسے اعمال جس پر مخلوق قادر ہی نہیں, اس کی طاقت ہی نہیں ہے. رزق دینا, بچہ پیدا کرنا, نیک اولاد دینا، شیطان سے، ابلیس کے شر سے محفوظ کرنا، یہ کسی انسان کے بس میں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب بھی آپ رزق طلب کرتے ہیں تو کسے پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ جس کو شک ہے دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کسی کو شک ہے کہ غوث رزق دیتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ غوث کہتے ہیں عام طور پہ بعض صوفی حضرات، غوث کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. یہاں پر بہت بڑی ناانصافی ہوئی. غوث میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہے صرف، وہی ہر مصیبت میں مدد کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ غوث مشکل کشا نہیں ہے، غوث جو ہے یعنی عبد القادر جیلانی غوث نہیں ہے، تو یہ اس کو شک ہے کہ غوث نہیں ہے. کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے؟ کیوں؟ ہاں؟ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی دلیل نہیں کہ وہ غوث ہے. غوث صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن جو شخص یہ شک کرتے کہ اللہ تعالیٰ غوث ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. اب فرق دیکھیں دونوں میں. لیکن بعض لوگوں کو یقین بن چکا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اتنا ہی کہا ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب ملفوظات میں لکھتے ہیں، میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا، جب بھی زندگی سے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ فلان بزرگ فتح محمد صاحب، ان کے دوسرے پیر تھے، ان کا نام لینے کی کوشش کی کہ ان سے میں مدد طلب کروں، تو میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. یعنی دل لگی کی انتہا، دل اتنا لگ چکا ہے غوث کے ساتھ کہ ذہن میں کوئی اور پیر ہے لیکن زبان سے صرف غوث ہی نکلتا ہے. تو یہ عقائد ہے بعض لوگوں کے، میرے اچھی طرح یاد رکھیں. ہر وہ کام جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ کا حق یا خاصیت کسی اور مخلوق کو دینا، اسے کہتے ہیں شرک. آپ نے اس چیز کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے اوپر لے جا کر اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، اسے کہتے ہیں شرک. برابری، مساوات اسے کہتے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے، تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو، جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی ان کی زندگی میں، جو فاطمہ زہرا کے خاوند ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، جو سیدنا حسن حسین کے والد ہیں، جو متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے سردار ہیں حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان سب فضائل کے باوجود بھی ہمارا ایمان ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے یا غوث حاجت روا ہے، تو ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، دونوں کو اس زمین سے اٹھا کر آسمان کے اوپر بٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. اور علی رضی اللہ عنہ بھی ان سے بری ہیں اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بری ہیں. تیسری صورت ہے استغاثہ کی، مردوں سے استغاثہ کرنا. جو لوگ مر گئے ہیں، مردوں سے استغاثہ کرنا یا مردوں کو پکارنا، یہ شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ مردے قادری نہیں ہیں. تو برابری کہاں پہ ہوئی؟ ہاں، جو لوگ مردوں کو پکارتے ہیں، ذرا ان کے دل کی طرف جائیں. زبان کی پر تو انہوں نے لفظ کہہ دیا، ذرا دل کی طرف جائیں. پکارنے والے نے کیوں پکارا ہے مردے کو؟ اللہ کہ اس کا یقین ہے، ایمان ہے اس کا کہ مردہ سن رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے، سب کی سن رہا ہے، ہر زبان میں سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور سب کی پوری بھی کر رہا ہے، ایک وقت میں پوری کر رہا ہے. اور اس کی یہ طاقت، اس کے پاس یہ طاقت بھی ہے کہ وہ سب کی پوری کرے. تو کون سی ذات ہے جو سنتی ہے، ہمیشہ سنتی ہے، سب کی سنتی ہے، ہر زبان کو سمجھتی ہے اور سب کی پوری کرتی ہے، ایک وقت میں پوری کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ. ابھی میں بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے شخص بات کرنا شروع کر دے، جتنی لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ سکیں گے ہماری بات؟ اگر زندگی میں نہیں سمجھ سکتے تو موت کے بعد کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور لاکھوں لوگوں کی باتیں سمجھنا تو الگ بات ہے کہ ان کی پوری بھی کرنی ہے. کیسے پوری کرتے ہیں؟ کن فیکون. ظاہر ہے کیسے پوری کریں گے میرے بھائی؟ اب قبر سے مردہ خود تو نہیں نکلتا جا کے. وہ یعنی وہ کن فیکون کہتا ہے تو جس جو تکلیف میں اس کی تکلیف دور. آپ کو رزق چاہیے, کن فیکون رزق عطا ہو گیا. آپ کو بیٹا چاہیے, کن فیکون آپ کو بیٹا مل گیا. آپ کو اچھی بیوی چاہیے, کن فیکون آپ کو اچھی بیوی مل گئی, آپ خوش ہو جائیں. تو جو آپ کو چاہیے کن فیکون سارا کام ہو رہا ہے. وہ کون سی ذات ہے جو کن فیکون سے جو کچھ چاہتے وہ کرتی ہے؟ سوا اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ذات نہیں ہے. چوتھی صورت ہے ان زندوں کو پکارنا جو حاضر نہ ہو, غائب ہوں. ہے تو زندہ مردہ, ابھی تو بات تیسری صورت ہی مردوں کو پکارنا. چوتھی صورت کیا ہے؟ ہے تو زندہ لیکن غائب ہے, دور ہے آپ سے. آپ اس کو پکارتے ہو, اس سے مدد مانگتے ہو. آپ بیٹھے ہیں جدہ میں اور آپ کا پیر ہے انڈیا میں, اجمیر میں بیٹھا ہے. آپ ادھر سے, وہ ہے زندہ, وہ آپ پکار رہے ہیں اسے, میں مصیبت میں ہوں, پولیس نے پکڑ کے رکھا ہے مصیبت میں, مجھے نکالو وہاں سے. تو پھر یہ شرک کیوں ہے بھئی؟ ہے تو زندہ وہ. پھر وہی بات, جو زندہ ہو اور دور ہو وہ سن سکتا ہے, سب کی سن سکتا ہے. کیونکہ آپ بھی مرید ہیں تو اس کے اور بھی سینکڑوں مرید ہوں گے نا, ایک پیر کے ایک مرید تھوڑا ہوتا ہے. تو سب پکار رہے ہیں ایک وقت میں, پکار رہے ہیں اور سب کی وہ سن بھی رہا ہے اور سب کی پوری بھی کر رہا ہے. اگر پوری نہ بھی کرے لیکن آپ کا تو عقیدہ ہے کہ وہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں, تو بات آپ کے عقیدے کی ہے, اس کے عمل کی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اگر وہ تو کر ہی نہیں سکتا بیچارہ, تب کیوں شرک؟ ہم کہتے ہیں بات اس کے کرنے نہ کرنے کی نہیں, بات آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کی ہے. جیسے کہ ایمان آپ کا اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بگڑی کو بناتا ہے, مشکل کچھ حج دروا صرف اللہ تعالیٰ ہے, ویسا ہی ایمان آپ ایک مخلوق کے لیے آپ کے دل کے اندر ہے, تو اسے تو شرک کہتے ہیں. اور شرک اور کیا ہوتا ہے؟ پانچویں صورت ہے, ایسے زندہ شخص کو پکارنا یا استغاثہ کرنا جو حاضر ہو, جو قادر ہو, جو سن رہا ہو, اسے کہتے ہیں جائز استغاثہ اور جائز پکار, جس کی مثال پہلے بیان کر چکا ہوں میں. تو ان شرطوں کے ساتھ اگر آپ کسی شخص کو پکارنا چاہتے ہو یا اس کی مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو یہ شرطیں اپنے سامنے رکھیں. حاضر ہو آپ کے سامنے, یا سامنے نہ ہو تو دور ہو تو تب موبائل پہ جو بات ہوتی ہے وہ بھی, یا ٹیلی فون پہ وہ بھی حاضر کا قائم مقام ہے. پھر سنتا بھی ہو. بہروں کو آپ پکارتے رہیں گے تو کہاں سنے گا؟ الہ کہ آپ کے اندر یہ ایمان ہے کہ بہرا جو ہے اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے جو بغیر سنتے ہوئے یہ پوری کرتا ہے. پھر وہی صورت آ جائے گی جو پچھلی والی ہے. تو سنتا بھی ہو, نمبر تین قادر بھی ہو. اگر قادر نہیں ہے پھر وہی صورت ہے, مخلوق جس چیز پر قادر نہیں تو اللہ تعالیٰ جو جس پر قادر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے مدد بھی, اور پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں گے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو قادر ہیں, یعنی انسان سے مخلوق سے مدد طلب کرنا جس پر وہ قادر, اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو ہے کہ حلال عمل میں یا اچھے کام میں مدد مانگنا, تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے, اور جو مدد کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور جو دوسری صورت ہے وہ ہے حرام چیز میں مدد طلب کرنا, مجھے شراب لا کے دو, یا کسی گھر کے جا کے چوری کرنی ہے اس میں میری مدد کرو, ڈکیتی کرنی, کسی کا قتل کرنا ہے, تو یہ سارے محرمات ہیں, یہ جائز نہیں ہے. یہ شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے. اور اس کی دلیل میں سورۃ المائدہ کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں. کیا ٹائم ہوا؟ چلے اگلے درس میں انشاءاللہ پورا کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.